الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 21 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا فانی ہونا اور بے وقعت ہونا اور اس سے دل نہ لگانا بیان فرمایا ہے، اور آخرت کا باقی رہنا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اس کی نعمتوں کا، دنیا کی نعمتوں سے بدر جہاں بہتر ہونا اور اس سے دل لگانا بیان فرمایا ہے. اس سلسلے میں ایک آیت کا ترجمہ حضرت نے تحریر فرمایا ہے، جس کا عنوان ہے دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے، یعنی دنیا کی زندگی ایسی عارضی، وقتی اور فانی ہے جیسے کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جیسے کھیل ایک دن ختم ہو جاتا ہے، نہ کھیل رہتا ہے نہ کھلاڑی رہتے ہیں، بس ایسی دنیا بھی بس ایک کھیل تماشے کی طرح ہے. آج ہے کل ختم، لہذا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اس بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض لہو و لعب ہے اور زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اموال و اولاد میں، یعنی ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتانا ہے. آگے دنیا کے زوال کو ایک مثال سے بیان فرمایا ہے، اور آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں کفار کے لیے عذاب شدید ہے اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی. جس آیت کے یہ ترجمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بے حقیقت ہونا اور بہت ہی حقیر اور معمولی ہونا بیان فرمایا ہے. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس کا خلاصہ دو باتیں ہیں. دنیا کے اندر جب آدمی آتا ہے تو اس کی شروع کی جو زندگی ہوتی ہے تو وہ تو کھیل کود میں گزر جاتی ہے. جس کو بچپنا کہتے ہیں, جس کو نو عمری کہتے ہیں, جو بھی دنیا میں آتا ہے جب تک وہ بچہ رہتا ہے تو عام طور پر وہ کھیلنے کا شوقین ہوتا ہے. لڑکے بھی کھیل کود میں اپنا بچپن گزارتے ہیں, لڑکیاں بھی اپنے کھیل کود میں وقت گزارتی ہیں. اس کے بعد دوسرا زمانہ جوانی کا آتا ہے. جوانی کے زمانے میں عام طور پر ہر آدمی زیب و زینت کا شوقین ہوتا ہے, اچھے کپڑے, آراستہ پیراستہ ہو کر رہنے, خوبصورتی اختیار کرنے, اور اچھے اچھے کپڑے, اچھے اچھے لباس, اچھے اچھی چیزیں استعمال کرنے کا شوقین ہوتا ہے. اور پھر تیسرا دور آ جاتا ہے, پھر زندگی کا تیسرا دور آتا ہے جس میں جوانی رخصت ہو جاتی ہے, بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. تو جوانی کے جتنے جذبات ہوتے ہیں, شوق ہوتے ہیں, وہ بھی دھیمے پڑ جاتے ہیں. پھر بن ٹھن کر رہنے کی عادت عام طور پر آدمی کے اندر باقی نہیں رہتی. بس پھر یہ رہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ, میرے پاس اتنی دولت, میرے پاس اتنا روپیہ, میرے اتنے مکان, میری اتنی دکانیں, میرے اتنے کارخانے, میری اتنی جائیدادیں, میرے اتنے بچے, میں بیٹے والا ہوں, میرے اتنے بیٹے بیٹیاں ہیں, میرے اتنے پوتے پوتیاں ہیں, میرے اتنے نواسے نواسیاں ہیں. اب یہ دور آ جاتا, بس مال و اولاد کے بڑھانے کی فکر اور ان کی کثرت پر فخر, یہ زندگی کا تیسرا اور آخری دور ہوتا. اس کے بعد انسان کا خاتمہ ہو جاتا. یہ ایسا ہے زندگی کے خلاصہ. ہر آدمی اپنے زندگی کے بارے میں غور کر لے تو اس کو یہ تین باتیں واضح طور پر نظر آئیں, اور تینوں باتوں کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے, کوئی بقا نہیں ہے, ٹھہراؤ نہیں ہے, سب آنا اور جانا, ختم ہونا. اور جس آیت کے ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کے اندر اس کی ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے سمجھانے کے لیے. اس کی ایسی مثال ہے جیسے کاشتکار اپنی زمین کو ہموار کرتا ہے اور قابل کاشت بناتا ہے, جب وہ ہموار ہو جاتی ہے, کھیتی کے قابل ہو جاتی ہے, تو اس میں وہ بیج ڈال دیتا ہے, بیج بو دیتا ہے, پھر زمین میں پانی دیتا ہے یا بارش ہو جاتی ہے. بارش ہو جانے کے بعد اور زمین کے اندر پانی چھوڑنے کے بعد کچھ دنوں میں وہ بیج پھوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے ہری ہری کونپلیں نکلتی ہیں. جیسے گندم کے کھیت میں اور چاول کے کھیت میں صاف نظر آتے ہیں, اور پھر وہ نہایت ہری بھری کھیتی کھڑی ہو جاتی. جہاں تک نظر جاتی ہے سبزہ ہی سبزہ, سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے. جو دیکھے اس کا دل بھا جائے, جو دیکھے اس کا دل خوش ہو. کاشتکاروں کو بھی اپنی کھیتی اس طریقے سے ہری بھری دیکھ کر کے سیر و خون بڑھ جاتا ہے کہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے. بس یہ کونپل کا نکلنا, جو شروع میں پیلے پیلے کونپل ہوتی ہیں پھر بعد میں وہ ہری ہو جاتی ہیں, یہ ایسا ہے جیسے انسان کی زندگی کا بچپن. اس کے بعد پھر وہ فصل پک جاتی ہے, پہلے ہری تھی اب پیلی ہو جاتی ہے, نیچے سے اوپر تو سب پیلا ہی پیلا نظر آتا ہے. گندم کی شاخیں ہیں, گندم لگے ہوئے ہیں, اور کھیتی جو ہے جو کل ہری تھی آج پیلی ہو گئی. تو یہ گویا ہرا پن گیا تو جوانی گئی, پیلا پن آیا تو بڑھاپا آیا. یہ اس کی مثال. اب بڑھاپے کے بعد کوئی اور نئی زندگی نہیں ہے دنیا میں, بلکہ جیسے فصل کٹ جاتی ہے ایسے انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو ہر سال اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ کھیتی کی مثال دکھلاتے ہیں, کس طریقے سے وہ اگتی ہے, کس طریقے سے وہ بڑھتی ہے اور ہری بھری ہوتی ہے, اس کے بعد پھر زرد ہونا شروع ہوتی ہے, پھر دیکھتے دیکھتے وہ کٹ کے ملوں کے اندر چلی جاتی ہے. کل اس کو اگایا جا رہا تھا, آج اسے کاٹا جا رہا ہے. کل بچہ پیدا ہو رہا تھا, آج اس کے جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے, قبرستان لے جایا جا رہا ہے. تو جیسے کھیتی کو کوئی پائیداری نہیں ہے, وہ اگی ہے کٹنے کے لیے, ایسے دنیا کے اندر بھی کوئی پائیداری نہیں ہے, آج ہے کل ختم ہے. اسی لیے مزدور صاحب نے فرمایا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر اس کو مجنو بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا, جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی, جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا تو بس یوں سمجھ زندگانی گنوائی. حضرت عارفی قدس اللہ سے روح کا شعر ہے, بڑی غفلت میں گزری عارفی عمر عزیز اب تک, بڑی غفلت میں گزری عارفی عمر عزیز اب تک, کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت بھی یوں ہی گزر جائے, کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت بھی یوں ہی گزر جائے, یعنی غفلت میں گزر جائے ایسا نہ ہو. یعنی اللہ پاک نے جو یہ اپنے کلام پاک میں دنیا کی زندگی کا عارضی اور فانی ہونا بیان فرمایا ہے, اس لیے بیان فرمایا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہوش کے ناخن لیں, ہوش میں آئیں اور دنیا سے ایسا دل نہ لگائیں کہ آخرت سے غافل ہو جائیں. اس مثال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی کا نمونہ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا, بالکل وہ کھیتی کی طرح ہے, بس عارضی اور فانی ہے. اور آخرت میں کیا ہے, وہاں آخرت میں کافروں کے لیے تو سخت عذاب ہے, وفی الآخرت عذاب شدید, آخرت میں عذاب شدید ہے, اور مسلمانوں کے لیے اور ایمانداروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا مندی ہے۔ لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس آیت میں حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کا مال، روپیہ، پیسہ، جائیداد، یہ ظاہراً سب کو اچھی لگتی ہے اور یہ دنیا میں زیب و زینت کا ذریعہ ہے، دل خوش کرنے کا سبب ہے، اور جن کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو بعض دفعہ وہ لوگ فخر بھی کرتے ہیں، جب کہیں بیٹھیں گے آپس میں، ہاں بھائی تمہارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس اتنی، تمہارے کتنے کارخانے، میرے اتنے، تمہارے کتنے بنگلے، میرے اتنے، تمہارے گھر کتنے ہیں، میرے اتنے، تمہارے پاس کتنے پلاٹ ہیں، میرے پاس اتنے۔ اب اس فخر سے حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے یہ تو سب چھوڑ کے جانے گا، سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو جو ایسی چیز ہو کہ یا وہ ہمیں چھوڑ دے گی یا ہم اسے چھوڑ دیں گے، تو اس پر آدمی کیا غرور کرے اور کیا فخر کرے اور کیا آدمی اپنی شان بنائے کہ میں اتنے پیسے کا مالک ہوں، میں اتنے روپے کا پیسہ مالک ہوں۔ آدمی اصل حقیقت کو دیکھے، اصل حقیقت تو انسان کی اتنا ہے کہ بس اس کو دو ٹائم دو روٹی کھانے کو چاہیے، ایک یا ڈیڑھ پلیٹ سالن کی چاہیے، پہننے کے لیے ایک سوٹ ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بیگ وقت دس دس اونٹ چڑھا سوٹ چڑھا لے اپنے جسم پہ، ایسا تو ہو نہیں سکتا، وہ پھر آدمی نہیں ملے گا، بوئی بجکڑ لے گا، پھر سوٹ بھی ایک ہی پہنے گا ایک وقت میں، کھائے گا بھی اتنے، رہنے کے لیے بھی اسے ایک قبر کی جگہ چاہیے، پھر سونے کے لیے جہاں سوئے گا، چاہے کتنا بڑا اس کا محل ہو اور کتنا بڑا اس کا پلنگ ہو۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ جب لیٹ جائے گا تو دس فٹ تک لیٹ جائے گا اور پندرہ فٹ تک چوڑا ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہوتا، اور ہو بھی جائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، مصیبت میں تو رہے گا لیکن فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو سونے کے لیے وہ ایک قبر کی جگہ، ڈبل بیڈ ہو یا سنگل بیڈ ہو، سنگل بیڈ ایک قبر کی جگہ کا نام ہے، اس طرح قبر میں مٹی ہوتی ہے، یہاں پر گدا ہے، تو سونے کے لیے تو بس ایک بیڈ کی جگہ تو کافی ہے، اور پہننے کے لیے ایک سوٹ کافی ہے، کھانے کے لیے چار روٹی صبح شام تک کافی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زائد تو زائد ہے، بس وہ نام کا ہے کہ ہاں میرے بینک میں اتنے پیسے ہیں اور گھر میں اتنے رکھے ہوئے ہیں، زیور اتنا ہے اور فلاں چیز اتنی ہے، فلاں، بس وہ بولنے کی حد تک ہے اور کاغذ میں لکھا ہوا ہے، بس مرتے ہی وارثوں کا، اب مال و دولت تو وارثوں نے لے لیا اور باپ جو ہے وہ حساب لے کے آگے گیا۔ اور یہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ ایسا بے وفا ہے کہ یہ دنیا ہی میں آدمی کے آدمی کو چھوڑ دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی قبرستان جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، جب آدمی مرنے کے بعد قبرستان جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک آگے چلی جاتی ہے، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک دوسرے گھر والے، یہ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں دفنانے کے لیے، مرنے والا کا کچھ مال بھی ساتھ جاتا ہے، گھر والے اپنے ساتھ کچھ مال بھی لے کے جاتے ہیں، قبر کو مفت میں تھوڑی ملتی ہے، کفن بھی کوئی مفت میں تھوڑی ملتا ہے، بس بھی مفت میں نہیں ملتی، اس کا بھی کرایہ دینا پڑتا ہے، تو مال بھی ساتھ جاتا ہے آدمی۔ اس کے بعد جب دفنا کر فارغ ہوتے ہیں تو گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں، جو پیسہ بچا وہ بھی واپس آ جاتا ہے، اور عمل میت کے ساتھ قبر میں چلے جاتا ہے۔ تو یہ تو ایسے بے وفا ہے کہ زندگی بھر اس کو حاصل کیا، دن رات محنت کی، لمبے لمبے سفر کیے، جان توڑ کوشش کی، آرام اس میں قربان کیا، یہ قبر تک بھی ساتھ نہیں جاتا، تو اس سے کیا دل لگانا ہے؟ جو ساتھ جانے والا اس کی فکر ہونی چاہیے، اسی کی فکر کی یہ آیت ہمیں تعلیم دے رہی ہے، یہ حدیث ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں کہ جو ساتھ جانے والی چیز اس کی فکر کرو، وہ ہے عمل۔ اب اگر اس نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے تو پھر تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور خدا نہ خواستہ گناہ کیے تو عذاب کا خطرہ ہے۔ تو یہ دو مال و دولت سے دل لگانا، روپے پیسے سے دل لگانا، یہ انسان کو آخر کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا، نیک عمل نہیں کرنے دیتا۔ لہذا بس آدمی حلال ذرائع سے بقدر ضرورت حاصل کرے، اور پھر اس کو اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق جہاں جہاں اسے خرچ کرنا چاہیے خرچ کرتا رہے، دل میں ان کو جگہ نہ دے، یعنی مال و دولت میں دل نہ لگائے۔ فطری طور پر جتنی محبتیں رہنے دے، لیکن اتنی محبت مال و دولت کے دل میں نہ رکھے جس سے کہ وہ آخرت سے غافل ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں کوتاہی کرے اور آخرت کو بھول کر دنیا کا ہو کر رہ جائے، اس سے بچے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر و ابقا، حالانکہ آخرت بدرجہ بہتر اور فائدار ہے۔ آپ کے حضرت نے احادیث بیان فرمائی ہیں جس سے دنیا کا حقیر ہونا، معمولی ہونا معلوم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ حدیث نمبر پہلی حدیث حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، اللہ کی قسم دنیا کی نسبت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے پھر دیکھے کتنا پانی لے کر واپس آتی، اس پانی کو جو نسبت پورے دریا سے ہے وہ نسبت دنیا کو آخرت سے، جیسے کوئی آدمی سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے اور پھر انگلی کو باہر نکالے تو معمولی سے پانی انگلی میں لگ گیا نا، لیکن یہ کتنا ہے سمندر کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں، نہایت ہی معمولی سا ہے، اور سمندر میں پانی اربوں خربوں ٹن موجود ہے۔ تو یہ دنیا انگلی کے پانی کی طرح ہے، آخرت سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ تو پھر آدمی دنیا سے کیا دل لگا ہے جو اتنی حقیر سی چیز ہے، اتنی ناپائیدار چیز ہے، ایسی معمولی چیز ہے؟ دوسری حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر ایک مرتبہ بکری کے ایک کن کٹے مرے ہوئے بچے پر ہوا، بکری کا ایک بچہ جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے مرا ہوا تھا، اس کے پاس سے آپ کو گزر ہوا، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے اس بات کو کہ یہ مردہ بچہ اس کو ایک درہم کے عوض مل جائے؟ صحابہ نے عرض کیا، درہم تو بڑی چیز ہے، ہم تو اس کو کسی معمولی چیز کے عوض بھی لینا گوارا نہ کریں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ قسم دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، جس قدر یہ تمہارے نزدیک حقیر اور ذلیل ہے۔ چنانچہ اگلے حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، حسالی بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ دیتے۔ اللہ، ان حدیثوں میں حضور نے دنیا کی حقارت بیان فرمائی ہے، یہ دنیا جس کے اندر ہم رہتے ہیں اور اس کے اندر طرح طرح کی نعمتیں ہیں، مال ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، عہدے ہیں، منصب ہیں، سبھی کچھ ہے، مگر یہ سب چیزیں اپنے ذات کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی ہیں۔ دراصل آخرت کی نعمتیں چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ زیادہ اعلیٰ اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہیں، ورنہ آخرت کے مقابلے میں یہ بالکل بے حقیقت ہے۔ بس نام تو ملتے جلتے ہیں، دنیا میں بھی انار ہیں، آخرت میں بھی انار ہیں، دنیا میں بھی کیلے ہیں، جنت میں بھی کیلے ہیں، دنیا میں بھی انگور ہیں، جنت میں بھی انگور ہیں، دنیا میں بھی کھجور ہیں اور جنت میں بھی کھجور ہیں، دنیا میں بھی چشمے ہیں اور جنت میں بھی چشمے ہیں، دنیا میں بھی نہریں ہیں اور جنت میں بھی نہریں ہیں، دنیا میں بھی بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، محلات ہیں، جنت میں بھی بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، محلات ہیں، مکانات ہیں، لیکن زمین و آسمان کا فرق، الفاظ دونوں جگہ ایک جیسے ہیں لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق، جیسے ایک قطرہ اور ایک سمندر میں فرق ہے۔ اور جیسے دنیا کے اندر عمدہ سے عمدہ، بڑھیا سے بڑھیا، اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ مکان بھی جنت کے محل کے آگے کیا ہو سکتا، کچھ بھی، کیونکہ جنت کے جو محلات ہیں ان کی تو دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں ہیں، یہاں جو بھی ہوگا وہ مٹی کی ہوگی، پتھر کی ہوگی، پتھر مٹی ایک ہی چیز، جنت سونے کی اینٹوں کا محل تو نہیں ہو سکتا، نہ ہوا، دیکھا نہیں کسی، تو کہاں سونے کی اینٹوں کا محل، اور اس کے اندر جو مسالہ ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں، مشک کا تیار کیا ہوا ہے، مشک سے کہ ہر وقت خوشبو ہی آتی رہے، بس تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے دنیا اور آخرت کا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو دنیا جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اب مچھر کا پر کتنا بے قیمت اور کتنا حقیر اور کتنا معمولی ہوتا ہے، نہ کوئی کسی کو لے، نہ کوئی کسی کو دے، پیسوں کے بدلے میں تو کون لے اور کون دے، تو وہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ تو دنیا تو آخرت کے مقابلے میں ایسی بھی نہیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک غریب آدمی حضرت سے ملا اور اس نے پوچھا، حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا بھائی میں کوہ طور پر جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا، حضرت میری ایک درخواست ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو میری درخواست بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے اور میری سفارش بھی کر دیجئے۔ وہ یہ کہ حضرت میں نے جب سے بچپن سے میں نے آنکھ کھولی ہے، میں نے غربت میں آنکھ کھولی، بچپن بھی میں نے غربت میں گزارا، جوانی بھی میری غربت میں گزری، اب زندگی کا آخری حصہ ہے یہ بھی غربت میں گزر رہا ہے، اور اتنی تنگی ہے، اتنی تنگی ہے کہ حضرت بس بتا نہیں سکتا، کبھی میں نے دنیا کے اندر اطمینان کا سانس نہیں لیا، کبھی میں نے اچھا کھانا نہیں کھایا، کبھی میں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میں نے اچھا گھر نہیں دیکھا، بس دنیا میں غربت اور افلاس میں میں نے اپنا وقت گزارا ہے، تو میری یہ درخواست ہے آپ کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کچھ فراخی اور کشادگی عطا فرما دیں، تاکہ میں بھی ذرا آرام کا سانس لوں، اطمینان کا سانس لوں، میں بھی کچھ اچھے کپڑے پہنوں، اچھا کھانا کھاؤں، اچھے گھر میں رہوں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی صورت حال سن کر بہت ترس آیا، وہ کہا کہ بھائی میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری درخواست اللہ تعالیٰ کی جناب میں ضرور پیش کروں گا۔ گیا پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، آخر میں اس بندے کی بھی درخواست پیش کر دی، اور عرض کیا، پروردگار آپ کو تو سبھی معلوم ہے کہ کون مجھ سے ملا، اس نے کیا کہا، سب آپ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی طرف سے یاد کر رہا ہوں کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ بیچارے کی ساری زندگی غربت میں اور تنگ دستی میں گزری ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ دن میں بھی خوشحالی کے دیکھ لوں اور کچھ میں بھی عافیت کی زندگی گزار لوں، تو آپ اس کی دعا قبول فرما لیجیے اور اس کی خواہش پوری فرما دیجیے۔ اللہ پاک نے تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اس کو تھوڑا دیں یا بہت دیں، تھوڑا دیں یا بہت دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار جب آپ دینا ہی چاہ رہے ہیں تو زیادہ ہی دے دیجیے اب، تاکہ اس کی اگلی پچھلی ساری کثر پوری ہو جائے۔ تو میں اس کی دعا قبول کر لی، ہم موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور پھر واپس آئے تو سوچا کہ لاؤ بھائی اس کو ہی بتاتا ہوا جاؤں کہ بھائی تم نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میرے ذریعے کروائی تھی وہ قبول ہو گئی ہے اور اب تمہارے بھی خوشحالی کے دن آنے والے ہیں، اب تم بھی تیار ہو جاؤ، اب مرغ متنجن کھانے کو ملے گا، بڑھیا بڑھیا کپڑے پہننے کو ملیں گے، شیش محل انشاءاللہ ملے گا، میں تیار ہو جاؤ بھائی۔ تو حضرت ان کے گھر پہ گئے، دروازہ پہ دستک دی، تو دستک دی تو ان کا اس کا بیٹا نکلا باہر، نوجوان تھا ماشاء اللہ، پوچھو تمہارا ابا کہاں؟ انہوں نے کل انتقال ہو گیا نا، کل انتقال ہو گیا۔ جی حضرت نہیں، اس نے تو ہم سے دعا کروائی تھی، میں دعا بھی ان کے لیے کر کے آیا ہوں۔ اچھا، تو اس سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، پروردگار آپ نے تو فرمایا تھا میں نے اس کی دعا قبول کر لی ہے اور اب اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ میں بہت دوں گا، تو یا اللہ وہ تو زندہ ہی نہیں رہا بیچارہ، وہ اسے کیا دنیا میں سکھ دن سکھ کے دن دیکھے اس نے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ جب میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اس کو تھوڑا دوں یا بہت، تو تم نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے یہ کہا تھا کہ اب زیادہ ہی دے دیجیے جب دے رہے ہیں آپ، تاکہ اس کو اچھی طریقے سے مل جائے سب کچھ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم نے یہ کہا تھا زیادہ دے دو تو میں نے زیادہ ہی دینا تھا، تو دنیا تو ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں، تو کیا ہم دنیا دے کر کے ہم یہ کہتے ہیں ہم نے بہت دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو ہم نے اپنے پاس آخرت میں بلا لیا اور جنت دے دی اس کو، جنت دیں گے جب بھی تو کہیں گے کہ ہم نے کچھ دیا اللہ، دنیا دے کر ہم کیسے کہتے کہ ہم نے بہت دیا، تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے اللہ، یہ ہے سبحان، اس لیے ہم نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کو جنت میں بھیج دیا۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا زیادہ نہیں، بے حقیقت ہے، اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دنیا تو سب کو دیتا ہوں، جو میرے نام لے ہوئے ہیں ان کو بھی اور جو میرا انکار کرتے ہیں ان کو بھی، جو میرا نام لیتے ہیں ان کو بھی، جو میرے نافرمانے ہیں ان کو بھی، سب کو دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ اس کی کوئی حقیقت تو ہے نہیں، اس لیے وہ قیمت تو ہے نہیں، بے قیمت چیز ہے، بے حقیقت چیز ہے، اس لیے سب کو دے دیتا ہوں میں، لیکن دین صرف ان کو دیتا ہوں جن سے میں راضی ہوتا ہوں، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ کی بہت قیمتی چیز ہے اور اس کے بدلے میں جنت بہت قیمتی چیز ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان بھی دیا ہوا ہے، یہ بھی ان کے انعامات اور احسانات میں سے، بس اب اس کے مطابق عمل کرنے کی فکر ہونی چاہیے اور آخرت کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ بہت اونچی چیز ہے، والآخرت خیروں آپ کا، آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سمندر میں انگلی ڈال کر پانی انگلی میں آئے جیسے وہ معمولی سا ہے، اور ایسی بکری کا مرا ہوا بچہ اور سڑا ہوا جیسے وہ بے حقیقت بے قیمت ہے، ایسی مکھی کے اور مچھر کا پر جیسے وہ بے حقیقت ہیں، دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی بے حقیقت ہے۔ آگے نمبر 10 میں ہے حدیث جس کا عنوان ہے دنیا سے محبت نقصان دہ ہے، دنیا سے محبت نقصان دہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ لہذا تم باقی رہنے والی چیز کو یعنی آخرت کو فانی چیز پر یعنی دنیا پر ترجیح دو۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو دنیا سے محبت کرے گا تو وہ آخرت کا نقصان کرے گا، کیونکہ دنیا کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کرے، تو یہ سب آخرت کا نقصان ہے، اس کا سبب دنیا کی محبت ہے۔ اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا، کچھ نہ کچھ دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اور آخرت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند رہے، دین پر چلے، جب دین پر چلے گا تو اس کو تو اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے گی، عزت بھی قربان کرنی پڑے گی، مال بھی قربان کرنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ آخرت کی محبت کا حق ادا کرے گا، کیونکہ شریعت کے انصار دین و خلاصہ یہ کہ یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو۔ دین حدود و قیود کا نام ہے، دین حقوق ادا کرنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے، اور حدود و قیود کے اندر اندر یہ کرو یہ مت کرو، کھانے میں پینے میں پہننے میں صبح شام تک بس یہی حکم سامنے، اب یہ کرو اب یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو، جتنی گناہ کی جگہ آئیں گی وہاں پر آدمی کو بچنا پڑے گا، جتنے بھی احکام آئیں گے ان کو ادا کرنا پڑے گا، تو اس سے دنیا کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ خلل آئے گا، کیونکہ منچائی نہیں ہو سکتی دین کے اندر، منچائی کے معنی میں جو چاہوں کروں، تو یہ تو دین میں نہیں ہو سکتا۔ جو دین پر عمل کرے گا، آخرت سے محبت کرے گا، وہ اپنی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا، جائز خواہشات پوری کر سکتا ہے، ناجائز خواہشات سے بچنا ہی ہوگا، تو اس طرح سے دنیا کا کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوگا، لیکن وہ نقصان کہنے کی حد تک حقیقت میں وہ نقصان نہیں ہے۔ جب دونوں میں کچھ نہ کچھ نقصان ہے، دنیا کی محبت میں آخرت کا نقصان ہے اور آخرت کی محبت میں دنیا کا نقصان ہے، تو ایک ہے فانی کا نقصان، ایک ہے باقی کا نقصان، دنیا کا نقصان فانی کا نقصان ہے اور آخرت باقی ہے، اس کا نقصان بڑا نقصان ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ فانی نقصان کو برداشت کرے باقی نقصان کے واسطے، یعنی باقی کے نقصان سے بچنے کے لیے، یہ ہے آپ کے ارشاد کا حاصل، اور یہی عقل بھی کہتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ معمولی نقصان کو برداشت کر لے اور بڑے نقصان کو برداشت نہ کرے، بچے۔ اس کے بعد حدیث ہے کہ دنیا کی محبت تباہ کن ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں، وہ بھی بکریوں کو اتنا نقصان نہ پہنچائیں جتنا مال اور بڑائی کی محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات بڑی پیاری مثال سے بیان فرمائی اور سمجھائی۔ دیکھو دو بھیڑیے ہوں، دونوں کے دونوں بھوکے ہوں، اور ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، تو کتنا وہ بکریوں کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ بھوکے ہیں، ایک تو درندے جو چیڑ پھاڑ کرنے والے، پھر وہ بھوکے ہیں، تو بھوکے بھیڑیے دو بکریوں میں اندازہ کرو کتنا نقصان پہنچائیں گے، ظاہر زبردست نقصان پہنچائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا ان دو برائیوں کا نقصان ہے جو کسی کے اندر ہوں، ایک حب جاہ ایک حب مال، مال کی بے جا محبت، مال کی بے جا محبت، دوسرے بڑا بننے کی محبت، بڑائی کی محبت، یہ دو بھی بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ دو بھوکے بھیڑیوں کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا انسان کو یہ دو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، ایک مال کی محبت، دوسرے اپنے معزز اور مکرم اور محترم لوگوں کی نظروں میں بڑا ہونے کی محبت، یہ دو چیزیں جو ہیں بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. کیوں؟ بھیڑیوں کا نقصان تو بکریوں تک محدود ہے، اور ان دو چیزوں کا نقصان آخرت کو برباد کرنے والا ہے. تو آخرت بڑی تو اس کا نقصان بھی بڑا، اس لیے ان کا نقصان بھی بہت بڑا. مال کی محبت سے مراد حضرت فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا، مال کی ایسی محبت، دولت کی ایسی محبت، روپے پیسے کی ایسی محبت جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے، جسے گناہوں کے اندر پیسے استعمال کرے، فسق و فجور میں پیسہ استعمال کرے، غلط جگہ پیسہ استعمال کرے. تو مال کی ایسی محبت، یا اس کی زکوٰۃ نہ دے، حج فرض ہو جائے حج نہ کرے، بیوی بچوں کا نان نفقہ ادا نہ کرے، جہاں جہاں اللہ پاک نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر خرچ کرنے سے پرہیز کرے، تو سمجھو یہ مال کی ناجائز محبت میں مبتلا ہے، اور اس کا نقصان بے شمار گناہوں کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور یہ گناہوں کی شکل میں ظاہر ہونا آخرت کی بربادی کا باعث بنے گا. ایسے ہی اپنے آپ کو بڑا بننے کی خواہش، یہ بھی ہوتی بعض لوگوں کے اندر، یہ بھی خرابی ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بڑے معزز رہیں، بڑے مکرم رہیں، بڑے محترم رہیں. اب چاہے مال و دولت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہیں، چاہے خاندانی شرافت کی وجہ سے کہ ہم بڑے عالی خاندان سے ہیں لہذا ہمارے برابر کون، یا عہدے اور منصب کی وجہ سے بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کمیٹی کا صدر بنا دیا جائے، یا مجھے کیا کہتے ہیں سرکاری فلاں عہدہ مل جائے اور پھر وہ بڑا بن جائے، پھر وہ بڑا پن میں اپنے دل میں خوش ہو کہ میں اتنا اونچا آدمی ہو گیا، میں اتنا بڑا اور صاحب عہدہ صاحب منصب ہو گیا. جیسے برادریوں کی بعض برادری میں چودھری ہوتے ہیں، بعض قوموں کے اندر وڈیرے ہوتے ہیں، اور بعض کیا کہتے ہیں سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں، وہ ان عہدوں کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. جسے کہتے ہیں حب جا، یہ حب جا کی مختلف صورتیں ہیں. تو کسی بھی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہے اور بڑا بننا چاہے تو یہ حب جا. تو اس بڑے بننے کی وجہ سے سب سے پہلی بات تو اس میں تکبر ہے، اس تکبر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تحقیر بھی ہوتی ہے، پھر دوسروں کے اوپر ظلم بھی ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے، قطع تعلق بھی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، نا اتفاقیاں بھی ہوتی ہیں، طرح طرح کے گناہ ان کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں. حب مال سے بھی بے شمار گناہ وجود میں آتے ہیں، اور حب جاہ سے بھی بے شمار گناہوں کے اندر آدمی مبتلا ہوتا ہے. تو یہ بھوکے دو بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر یہ نقصان دہ ہیں، اس لیے ان دونوں سے بچنا ضروری ہے. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت میں تواضع اختیار کرنے والے، عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنے والے جائیں گے. دنیا میں جن لوگوں کے اندر عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، خاص ساری ہوگی، وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہوں گے. تو اس تواضع کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر تابع داری آتی ہے، تواضع سے انسان میں تابع داری پیدا ہوتی ہے، ہر ایک کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی خواہش ہوتی ہے، حسن اخلاق انسان کے اندر، حسن اخلاق کی صفت آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ تواضع سب سے بڑی بات یہ کہ تواضع کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے آدمی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنے بھی غرور کرنے والے، جھگڑا کرنے والے، لڑاکو اور سیس مارخاں اور بڑائی کی باتیں کرنے والے اکثر جہنم میں جاتے ہیں، یہ جہنمی ہے. اور عاجزی، انکساری، تواضع، بھولے بھالے، دنیا سے دل نہ لگانے والے، آخرت میں دل لگانے والے، زیادہ تر جنتی ایسے لوگ ہوں، جنت میں ایسے لوگ ہوں گے. بہرحال ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور آخرتی کامیابی اصل کامیابی ہے. دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بس یہاں دنیا میں رہنا ہے تو اس لیے رہنا ہے تاکہ اپنی آخرت کو سنوار سکیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حیو یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہم سب کو ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے متعلقین کے سارے نیک کام آسان فرما. یا اللہ سارے نیک کام آسان فرما ہم سب کی اور تمام خواتین و حضرات کی، جہاں جہاں جو جو یہ بیان سن رہے ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہمیں عافیتوں والی بارشیں عطا فرما. یا اللہ عافیتوں والی بارشیں عطا فرما. اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. ظاہر و باطن کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے گھر والوں کو یا اللہ نیک ہدایت عطا فرما. ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو نیک ہدایت عطا فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، دنیا سے دل ہٹا کر آخرت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا سے دل ہٹا کر آخرت سے لگانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، دنیا کی بے حقیقت ہونا، دنیا کا بے حقیقت ہونا، ناپائیدار ہونا واضح فرما. یا اللہ اس کو مستحضر رکھنے کی توفیق عطا فرما. آخرت کی فکر ہم پر غالب فرما. یا اللہ آخرت کی فکر غالب فرما. دنیا میں ہم کو اتنا حلال اور اتنی روزی عطا فرما کہ ہم کسی مخلوق کے محتاج نہ رہیں. یا اللہ عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی نصیب فرما. اور اس میں یا اللہ آخرت کی تیاری کی بھرپور توفیق عطا فرما. آخرت بنانے، آخرت سنوارنے کی بھرپور توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما. اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. برحمتك.